الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تفسير سیدھی کر لیجئے دو گانا عید اس میں چھ تکبیرات اضافی ہیں یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں پہلی رکعت میں تین تکبیرات ہیں تکبیر تحریمہ سے آپ نیت باندھیں گے نماز شروع کریں گے ثنا پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت سے قبل تین تکبیرات ہوں گی ہر تکبیر پر ہاتھوں کو کانوں کی لو تک پہنچا کر پھر نیچے چھوڑ دینا ہے اور تیسری پر ہاتھ باندھ دیں گے پھر پہلی رکعت مکمل ہوگی دوسری کے لیے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور آیات قرآنی کی تلاوت کے بعد اب تین تکبیرات اضافی ہیں رکوع سے قبل اور ان تین تکبیرات پر بھی ہاتھ کو کانوں کی لو تک اٹھا کر پھر چھوڑ دینا ہے چوتھی تکبیر رکوع کی تکبیر ہوگی اس پہ آپ رکوع میں جائیں گے بس اب ہم شروع کر رہے ہیں اللہ اکبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. برادران الدين، آج يوم عيد الأضحى ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی دو سالانہ عیدوں میں سے یہ ایک عید ہے. ہر قوم کے کچھ نہ کچھ تہوار، سالانہ تہوار، عیدیں مخصوص ہوتی ہیں. مسلمان بھی ایک قوم ہے، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے. دنیا کے دیگر اقوام رنگ، نسل، زبان اور جغرافیہ کے لحاظ پر اور اس بنیاد پر تشکیل پاتی ہیں. آج کل ٹیریٹوریل نیشنلزم کا تصور سب سے زیادہ مقبول ہے. ایک جغرافیائی حدود میں رہنے والے ایک قوم ہے، جب دوسرا خطہ شروع ہو جائے گا دوسری قوم شروع ہو جائے گی. لیکن اقبال مسلمانوں کے حوالے سے کہتے ہیں، اور 100% صحیح کہتے ہیں، کہ مسلم قومیت کی بنیاد صرف اسلام ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مستقوی. حقیقت یہ ہے کہ دین سے بے وفائی کے نتیجے میں اغیار نے، ہمارے دشمنوں نے ہمیں ٹکڑوں میں، بلکہ ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا. ملت اسلامی آج 57 سیاسی وحدتوں میں منقسم ہے. اقبالی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ناخوانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ تورانی، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. تاہم عالمی ملت اسلامیہ میں شامل تمام افراد کا، ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، بہت سے اعتبارات سے آج بھی ایک ہی سوچ، ایک فکر اور ایک ہی ثقافت کے حامل ہیں. چنانچہ پوری دنیا میں مذہبی حوالے سے ہماری سالانہ عیدیں، سالانہ تہوار یہی ہیں. انہی مواقع پر مسلمانوں کی وحدت ملی کا اظہار عید کے بڑے بڑے اجتماعات کی صورت میں ہوتا ہے. ہماری یہ دونوں عیدیں دو عظیم عبادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ایک عبادت کا نام ہے روزہ، اور دوسرے کا نام ہے قربانی. چنانچہ قرآن حکیم میں
ان دونوں عبادات کے ذکر کے بعد نہایت اہتمام کے ساتھ شکر بجا لانے اور تکبیر رب کا ذکر کیا گیا ہے. گویا اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ یہی عید منانے کا طریقہ ہے، تشکر اور تکبیرات. چنانچہ سورہ بقرہ کے 23 رکوع میں جہاں روزے کی عبادت کا ذکر ہے وہاں آخر میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِزَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم تعداد پوری کرو اور اللہ کی اس ہدایت پر جو اس نے عطا کی اس کے کبریائی کا اعلان کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ. تو یہ دو گانا عید ہے جس کے لیے ہم جمع ہیں. اسی طرح حج اور قربانی کی تفصیل کا ذکر کرنے کے بعد سورہ حج میں پہلے تو فرمایا، ابھی وہ آیات آپ سن چکے ہیں نماز کی پہلی رکعت میں، کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، ہم نے ان جانوروں کو مسخر کر دیا تمہارے لیے تاکہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ. اور پھر اگلی آیت کا اختتام ہوتا ہے ان الفاظ پر کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. اس آیت میں دیکھیے آپ پھر تکبیر رب کا ذکر سنا ہے. یہ چنانچہ یہی تشکر اور تکبیر رب کا حکم ہے جس کا اظہار عیدین کے موقع پر ہوتا ہے، دو گانا تشکر اور تکبیرات کی شکل میں، آتے جاتے تکبیرات کہنا. اس کی بڑی اہمیت ہے اگرچہ ہم اس کو کافی حد تک فراموش کر چکے ہیں، یاد رکھنا چاہیے. عید کے لیے آتے اور جاتے تکبیرات کہنا مسنون ہے، بعض کے نزدیک واجب کے درجے میں بھی ہے. پھر خطبے میں بھی آپ دیکھتے ہیں تکبیرات کا اہتمام ہے، اور نماز میں بھی اضافی تکبیرات ہیں. یہ ہے وہ تکبیر رب کا اظہار. اس حکم پر عمل جو ہے اس کی یہ صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی. سبحان اللہ، کیا پرشکو اور پروقار انداز ہے مردان حر کا جو ایک اللہ وحدہ لا شریک اور مالک الملک کے سوا کسی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکاتے، خواہ وہ وقت کا فرعون ہو یا نمرود، وہ دنیا کی کوئی بڑی سپر پاور ہو یا سول سپریم پاور آن ارتھ ہو، جو واقعی مردان حر ہیں جو صرف اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. جی ہاں، یہی شان ہوتی ہے اللہ کے مخلص اور وفادار بندوں کی. وہ کون سا مرد درویش تھا جس کے بارے میں اقبال نے جو کہے الفاظ، جس نے شہنشاہ وقت کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا؟ سیدہ تعظیمی اقبال نے اپنے تاریخی اشعار میں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بربخت کیا جس کو خبردار. الحمدللہ کہ آج بھی امت کے زوال و انحطاط کے دور میں اس امت میں اللہ کی کبریائی پر دل سے یقین رکھنے والے ایسے مردان حر موجود ہیں جو اللہ کے دین کے معاملے میں دنیا کی کسی سپریم پاور کو بھی خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، خواب و نہتے ہوں، اور حق کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. شاید ایسے ہی مردان حر کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ عید آزاداں شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنین. اور دوسرا شعر بھی ہر عید کے موقع پر یاد آتا ہے کہ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو حق کی خاطر ہر موقع کی قربانی دینے کے لیے ذہنن ہی نہیں عملن بھی تیار ہوں. اللہ کے محترم عید الاضحیٰ کو عید قربان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کے نام پر جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ان قربانیوں کی کیا حیثیت ہے، کیا نوعیت ہے، کیا حکمت ہے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. گویا دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو یاد رکھنے اور زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے جب 100 سال کے بوڑھے باپ نے اللہ کے حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھوں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چھری چلا دی تھی. یہ حضرت ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا اور آخری امتحان تھا. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا ذکر جا بجا نظر آتا ہے. میرا احساس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر نہایت اہتمام کے ساتھ، نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ کیا گیا اور انتہائی تعریف کے انداز میں کیا گیا ہے. وہ موحد کامل تھے، حنیف تھے، ان کی پوری زندگی سخت ترین امتحانات سے عبارت تھی. چنانچہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو ہم نے آزمایا بڑی بڑی باتوں میں، اور وہ تمام امتحانات میں پورے اترے، سرخرو ہوئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا کہ ہم نے تمہیں، میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں. یہ امام الناس کا خطاب دیا گیا جب ہر سخت سے سخت امتحان میں بھی وہ پورے اترے. یہاں لفظ آزمائش اور ابتلاء اور امتحان کو ذرا پہچانیے. انسان کی دنیاوی حیات کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی تو امتحانات سے عبارت ہے. پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہو تاکہ جانچا جائے، آزمایا جائے کون ہے تم میں سے جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہے. اقبال نے اسی کو کہا تھا، قل زمِ ہستی سے تو ابھرا ہے مانندِ حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. ہم بھول جاتے ہیں، ہم اسے اپنی منزل سمجھ بیٹھتے ہیں. یہاں کی ہر صورت امتحان کی ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہر زی نفس کو ایک دن یہاں سے جانا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم ہر شخص کو خیر سے اور شر سے، اچھائی سے برائی سے، فراخی سے اور تنگی سے، نفع سے اور نقصان سے آزماتے رہتے ہیں. زندگی کے آخری سانس تک ہماری آزمائش ہوتی رہتی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. بہرحال حضرت ابراہیم کی زندگی میں سخت ترین آزمائشیں آئیں، اور یہ آزمائشیں ہم جہت تھیں، ملٹی ڈائمینشنل تھیں. سب سے پہلا امتحان جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو پہلے ہی شروع کر دیا ہے، وہ عقل اور ذہن کا اور فکر کا امتحان ہے. رب کو پہچانتے ہو کہ نہیں؟ ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، اس کی توحید تک پہنچتے ہو کہ نہیں؟ اس امتحان کے حوالے سے سورہ انعام میں وہ تفصیلی ذکر آتا ہے کہ جب دیکھا انہوں نے ستارے کو، کہا یہ میرا رب ہے. جب ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور آخر میں کہاں پہنچے تھے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. یہ چاند ستارے سورج، یہ تو سب کسی کے تصرف میں ہیں، کسی کے حکم کے تابع ہیں، یہ تو ایک مشن پہ لگے ہوئے ہیں. میرا رب تو وہ ہے جو ان سب کا خالق ہے. فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس کے بعد جو امتحان آتا ہے، جان مال اور آد، اللہ تعالیٰ ہر ذریعے سے آزماتا ہے. یہ دراصل پھر محبت کے امتحان بن جاتے ہیں. ترجیح کس کو دیتے ہو؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف نفس کی خواہش. ہم روزانہ صبح ایک امتحان سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی سہولت ہے کہ اقبال نے اس کو زبان دی ہے، ان جذبات کو، کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. نماز فجر کے لیے اٹھتے ہو کہ نہیں؟ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. یہ محبت کا امتحان تو یہ بھی ہے ایک درجے میں. کس کو ترجیح دینی ہے؟ اصل میں یہی ہے فیصلہ کن معاملہ. عقل و شعور کے امتحان میں کامیاب ہو جانے کے بعد پھر دیکھیے یہ محبتوں کا امتحان حضرت ابراہیم پر کس طریقے سے آئے ہیں. جان کی محبت، جان بہت عزیز ہوتی ہے، لیکن نمرود کے دربار میں پیشی ہوتی ہے اور ڈٹ کر کلمہ حق کہتے ہیں. اس کی پاداش میں کیا ہوتا ہے؟ حکم دیا گیا آگ بھڑکاؤ اور جھونک دو اس میں ابراہیم کو. یہ تو نمرود کا حکم تھا، اور اللہ کا حکم کیا تھا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. فلائنگ کلرز کے ساتھ کامیاب ہو رہے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، پہلے عقل کا امتحان تھا اس میں کامیاب ہوئے، اب عشق کا امتحان. پھر والدین کی محبت، حق کی حمایت میں گھر بار چھوڑنا پڑا، وطن کی محبت، وطن کو خیر باد کہہ دیا. بیوی اور اولاد کی محبت، ان تمام محبتوں سے ہم بھی آزمائے جا رہے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 پڑھ کے دیکھیے گا، وقت کم ہے میں اشارہ کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم کی زندگی میں پہلا مرحلہ کب آیا؟ حکم ہوا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. شیر خار بچے کو اور اس کی ماں اپنی اہلیہ کو سرزمین حجاز میں، اس وادی میں جہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگتا تھا، اللہ کے حکم پر چھوڑ کر چلے گئے. توکل علی اللہ، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور اسی سلسلے کا پھر آخری امتحان وہ آیا جس کا ذکر قرآن بڑے اہتمام سے کرتا ہے، اور وہی ہے جس کی آج ہم منا رہے ہیں. فلما اسلما وتله للجبین، تاب میں دیکھتے ہیں کہ میں ذبح کر رہا ہوں، بیٹے سے کہتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بیٹا بھی انتہائی فرما بردار، سلیم التبع، تب ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلما وتله للجبین، سورہ صافات میں تذکرہ ہے. جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اسلما، دونوں اسلام لے آئے. اسلام کا مطلب ہے اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دینا. جب دونوں نے اسلام کی روش اختیار کی، سر جھکا دیا اللہ کے فیصلے کے آگے، وتله للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پچھاڑ دیا پیشانی کے بل، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، چھوری چلا دی، احادیث میں آتا ہے، لیکن فیصلہ تو اللہ کا ہے کہ وہ مؤثر ہوگی یا نہیں ہوگی. پکارا ہے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ان هذا لهو البلاء المبین، انا كذلك نزل المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين. رب فرما رہے ہیں کہ یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا. گویا ممتحن بھی جو ہے وہ خراج تحسین آخری درجے میں پیش کر رہا ہے، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی. یہی ہے حضرت ابراہیم کی وہ سنت کے ہر شے کو اللہ کی مرضی کے آگے قربان کر دینا، جس کی یاد میں عید قربان جو ہے منائی جا رہی ہے. اور نیت یہ ہونی چاہیے اللہ کے نام پر جب چھری چلائیں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور اس کی وفاداری کی خاطر اپنی ہر محبوب چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے. یہ ہے دراصل قربانی کی روح. جامع ترمذی کی ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے. یہ سب سے عمل، آج کے دن اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل یہ ہے کہ اس کے نام پر قربانی کے جانور پر چھری چلائی جائے. قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ گویا زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. فرمایا، بس اے اللہ کے بندو، دل کی پوری خوشی کے ساتھ قربانیاں کیا کرو، اس کا مقام بہت اونچا ہے. اگر واقعی خالصتاً لوجہ اللہ کی جائے. اسی حدیث کے ساتھ سورہ حج کی اس آیت کو جوڑ لیجئے، میں اپنی گفتگو کے آخری حصے پر آ گیا ہوں. وہ آیت بھی آپ نے سنی ہے پہلی رکعت میں، لَن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ جو قربانی تم کرتے ہو اس کا خون اور اس کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا. ولكن ينالہ التقوی منکم، ہاں تمہارے اندر اگر وہ تقویٰ ہے، اخلاص ہے، اللہ سے وفاداری ہے، وہ ہے وہ روح، وہ پہنچتی ہے اللہ کو، اور وہی ہے اصل میں جو اصل قدر و قیمت کی حامل ہے. چنانچہ نیت کو خالص کرتے ہوئے گردن پر چھری چلائی جائے جانوروں کی. حدیث مبارکہ میں قربانی کی جو فضیلت اور جو ثواب بیان ہوا وہ مشروط ہے تقویٰ کے ساتھ. اگر واقعتاً اللہ کی عظمت و جلالت کے احساس کے ساتھ صرف اس کو راضی کرنے کی خاطر یہ عمل کیا جائے گا تو اس قربانی کا اللہ کی نگاہ میں بہت اونچا مقام ہے، اور اگر نیت کچھ اور ہے، دکھاوا مقصود ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا انجام معلوم۔ آخری بات یہ ہے کہ جان و مال کی قربانی اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ رب کے ساتھ حقیقی وفاداری کا پیمانہ یہی ہے، رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ مطالبہ اللہ کا ہے۔ میں اشارہ ہی کروں گا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بندہ مومن اپنا جان اور مال اللہ کو بیچ چکا ہے جنت کے عوض، لہذا جب ضرورت پڑتی ہے نقد جان دے کر میدان میں آ جاتا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ پرواہ نہیں کرتے اپنی جانوں کی، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اس کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے، ہر قربانی کے لیے، یہاں تک کہ جان کی قربانی کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ یہ ہے، ان سے اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ جان لیجئے کہ عالمی سطح پر حق و باطل کا ٹکراؤ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، کفر کی قوتیں، تاغوتی اور دجالی شیطانی قوتیں اپنے مہلک ترین اسلحے اور ٹیکنالوجی کی قوت کے بل پر اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اصول و شرافت کا لبادہ اتار کر درندگی کی آخری حدوں کو پھلانگ چکی ہیں۔ اقبال نے بہت پہلے خبردار کر دیا تھا، دنیا کو ہے پھر مارکا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور وہ پامردی کیا ہے؟ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ چنانچہ قربانی کے اس تذکرے کے بعد سورہ حج میں ایک دم اگلی جو آیت آئی ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جب اہل باطل کے خلاف نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے مدافعت وہ کرے گا اگر تم واقعی اللہ کے وفادار ہو۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی انداز سے جان و مال کی قربانی کی توفیق عطا فرمائے، اور آج جو قربانیاں ہم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبول عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأكثرهم حياء عثمان، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آپ سب حضرات کو عید الاضحیٰ مبارک۔